أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لعلى خلق عظيم درود بھیجے محمد آل محمد ایام ایام منسوب ہیں شہزادی کونین سید نساء عالمین دخت گرامی پیغمبر اکرام اور مادر سید الشہداء مادر سید شباب اہل جنہ افراد کی شخصیت کو کبھی آپ جانچنا چاہتے ہیں کبھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں جانچنے میں اور سمجھنے میں فرق ہے جانچنے کا عمل وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر معمولاً جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی میں اپنے بچوں کے لیے کہوں گا کسی کی شخصیت کو چیک کرنا دیکھنا اس کے تمام زاویوں کو نظر میں رکھنا کہ جہاں پر شخصیت کسی کی بھی ہو آپ کے علم کے تسلط میں آ جائے شخصیت آپ کے قابو میں آ جائے لیکن اگر شخصیت آپ کی اور میرے انسانی شعور کی حدوں سے باہر ہو اگر شخصیت اس مقام پر ہو کہ جس شخصیت کے وجود کے ذریعے انسانی شخصیت کی تخلیق ہوتی ہو اگر وہ شخصیت ایسی ہو کہ جس میں تمام کمالات جمع ہوں تو پھر اس شخصیت کو ہم نہ جانچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا ایسی ذات کو ایسی شخصیت کو جو اس شخصیت سے بالا تر مرحلے پر ہو اور اس شخصیت کے بارے میں بتائے کائنات کی عظیم ترین شخصیت کائنات کی عظیم ترین ہستی سرور کائنات سید دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں پر ایک بات میں چھوٹی سی عرض کروں کہ جو یقیناً بہت بڑی بات ہے سید الشہداء اور امام مشتبہ جناب سیدہ مولا کائنات کے حوالے سے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے تو جملہ اور آیت قرآن میں نازل فرما دی انک لعلی خلق عظیم اور پروردگار نے اسی طرح سے نبی کریم کے اخلاق کی تعریف کی مختلف آیتیں ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لہم حبیب خدا کی رحمت کے ذریعے تمہارا مزاج اتنا نرم ہے ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک حبیب اگر تمہارا اخلاق برا ہوتا اگر تم تند مزاج ہوتے اگر تمہارا مزاج سخت ہوتا اگر تم اکھڑ مزاج ہوتے تمہارا دل اس میں قساوت ہوتی سختی ہوتی رحم نہ ہوتا مہربانی نہ ہوتی تو یہ لوگ تمہارے پاس سے دور ہو جاتے پروردگار نے آیتیں نازل کر دی یہ جو آیتیں پروردگار نے نازل کی نبی کریم کی شان کے سلسلے میں قرآن میں ان آیتوں کو ذکر کیا قرآن میں آج تک یہ آیات موجود ہیں نبی کریم کی زندگی پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کل 23 برس کی اور جب سے آپ کی ولادت ہوئی اس دنیا میں تشریف لائے 63 برس کی زندگی تو آیات نازل ہوئی نبی کریم کے زمانے میں قرآن پورا مکمل ہوا اس کا نزول 23 برس میں تقریباً لیکن نبی کریم کی رسالت کو چلنا ہے صبح قیامت تک تو آیات کہہ رہی ہیں کہ آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر ہیں خلق انسانی انسانی مزاج انسانی عادات و اطوار بہترین انسانی عادات کے سلسلے میں اے محمد مصطفیٰ اے حبیب خدا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے خدا نے کہہ تو دیا لیکن مسئلہ یہ کہ نبی کی زندگی 23 برس پر مشتمل ہے پہلی وحی آنے کے بعد اب ان آیتوں کی لاج کون رکھے قیامت تک کے لیے 23 برس میں کوئی آپ سے آ کر کہہ سکتا ہے کہ آپ کے نبی 23 برس کے بعد چلے گئے تو ہم کیسے نبی کے اخلاق کو سمجھیں تو اس کے لیے عقل تقاضا کرتی ہے انسانی شعور ڈھونڈتا ہے ایسی شخصیتوں کو کہ جن کی ذات میں نبی کریم کا نور معجزن ہو، نبی کریم کے نور کی مالک ہو. اور نبی کریم کی شخصیت واقعی بڑی عجیب ہے اگر انسانی زاویے سے بھی دیکھا جائے، آخری پیغمبر ہونے کے ناطے دیکھا جائے. قرآن جو ختم نبوت کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے اس بات کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن بشریت کے سانچے میں ڈھال کر پیغمبر اکرم کو خدا نے بھیجا، بشریت کے سانچے میں ڈھال کر پیغمبر اکرم کو خدا نے بھیجا، اور عجیب انداز سے پروردگار عالم نے نبی کریم کے بارے میں آیات نازل فرمائیں. آپ حضرات یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایام منصوبے شہزادی کونین سے اور یہاں گفتگو ہو رہی ہے نبی کریم کے بارے میں، تو حضور جب تک خود چراغ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کی کرن بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور یہ میں دنیاوی لحاظ سے مثال دی ہے، لیکن اگر چراغ وہ چراغ ہو کہ جس نے رسالت کے چراغ کے ذریعے اپنے وجود کے چراغ کو جلایا ہو، کرن اور چراغ کی لو میں پھر دوئیت کا عنصر موجود ہے. کرن الگ ہے، چراغ الگ ہے، لیکن اسی چراغ کے ذریعے ہو بہو اس جیسا چراغ اگر جلایا جائے، تو جب تک آپ اس پہلے چراغ کی روشنی کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ اس پہلے چراغ کی نورانیت کو نہیں سمجھیں گے، یہ جو دوسرا چراغ اس پہلے چراغ سے جلا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن نے کس طرح سے گفتگو کی ہے یہ آپ کے سامنے، لیکن مولا کائنات نے رسالت کے بارے میں جو گفتگو کی، کسی حد تک مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں پیش کروں آپ کے سامنے کہ نبی کریم نے نبی کریم کے بارے میں مولا کائنات نے گفتگو کس انداز سے کی ہے. اور ہم نے خود جناب امیر المومنین کے کلمات کا انتخاب کیوں کیا، میں آپ کے سامنے نہج البلاغہ کے چار پانچ جملے پیش کروں گا. کیا وجہ ہے کہ ہم جب بھی نبی کریم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب بھی حضور اکرم کی ذات کا مطالعہ کریں، ہم سب سے پہلے اگر جاتے ہیں تو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کی شخصیت کی طرف. ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے، اس کی وجہ ایک سیدھا سادہ قانون ہے کہ جب امہات المومنین سے پوچھا گیا کہ نبی کریم کا اخلاق کیا تھا، تو جواب کیا آیا، تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے، وہی نبی کا اخلاق تھا. یعنی نبی کا اخلاق قرآن، قرآن کا تجسد اور تجسم. قرآن کو اگر انسانی شکل میں دیکھنا ہے، قرآن جن فضائل کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ فلاں چیز سچ بولنا اچھی بات ہے، امانت داری اچھی بات ہے، برائی سے بچنا اچھی بات ہے، آنکھوں کو جھکا کر رکھنا اچھی بات ہے، بری بات نہ سننا اچھی بات ہے، صدقہ خیرات انفاق کرنا اچھی بات ہے، آپ جتنی بھی اچھائیوں کی طرف جائیے نبی کریم آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے. تو کیا جواب دیا گیا امہات المومنین کی طرف سے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سب سے بہترین اخلاق نبی کریم کا اگر ہے، جو قرآن ہے وہ نبی کریم کا اخلاق ہے. یعنی اگر کتابی صورت ہو تو قرآن، جسمانی اور جسدانی اور انسانی صورت ہو تو نبی کریم. تو یہ نبی کریم اور قرآن کا تعلق. اب نبی کریم کے بارے میں کس سے پوچھیں؟ قرآن سے. قرآن سے کس کے بارے میں پوچھیں؟ نبی کریم سے. ان دونوں سے کس کے بارے میں پوچھا جائے تو نبی کریم کی آواز آئے گی کہ میری حدیث تم کو یاد نہیں کہ میں کہہ چکا ہوں علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اگر قرآن نام ہے نبی کریم کی شخصیت کی تشریح کا، اگر قرآن نام ہے نبی کریم کی ذات کی ڈسکرپشن کا، اگر نبی کریم کی ذات کی تفصیل اور اس کا بیان قرآن میں ہے، اور قرآن کتابی صورت ہے نبی کریم کی، تو اب ان دونوں کو سمجھنے کے لیے کسی تیسرے کی طرف جائیں تو کس کے ساتھ جائیں؟ کہ جو اس عالم میں بھی نبی کریم کے ساتھ تھا، اس عالم میں بھی نبی کریم کے ساتھ تھا، وہاں پر بھی قرآن کے ساتھ، یہاں پر بھی قرآن کے ساتھ. تو یہ ہستی بتائے گی، ذات جناب امیر بتائے گی کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، نبی کریم کے کردار کی بلندی کتنی ہے. اگر سمجھنا ہے تو نبی کریم کے پاس آ کر سمجھنا ہوگا. اور ابو القاسم قشیری شافعی مذہب کے عالم ہیں، بڑا عجیب واقعہ لکھا. میں یہ واقعہ بتاؤں تاکہ، اب یہ میں علامہ حلی کا ذکر نہیں کر رہا، میں علامہ مجلسی کا ذکر نہیں کر رہا، میں ذکر کر رہا ہوں ابو القاسم قشیری کا. عجیب واقعہ، انہوں نے لکھا کہ سلمان صحن میں اپنے کپڑے دھو رہے تھے، کپڑے ٹانک رہے تھے یا پیون لگا رہے تھے، سی رہے تھے، مولا کائنات خرما رتب کھجور تناول فرما رہے تھے. مولا کائنات کی عمر ہوگی کوئی 26-27 برس کی اس وقت، اور سلمان کے بارے میں جو تاریخ میں ملتا ہے وہ 250-300 برس تک کی عمر ملتی ہے، 100-150-300 برس تک کی عمر ملتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم حضرت عیسیٰ کی ولادت کے تقریباً کتنے برس بعد پیدا ہوئے ہیں؟ 550 बरस के बाद। तो इसका मतलब है कि जनाब सलमान ने हज़रत ईसा के हवारियों से या हज़रत ईसा के औसिया से मुलाकात की है, किस्सा तवील है। तो मौलाए कायनात ने, अब जब मिन्ना अहलल बैत हैं तो अज़रा मुतायबा और मिजाह के तौर पर एक सलमान की तरफ खजूर फेंकी। सलमान ने कहा तुम अपना सिंध देखो, मेरा सिंध देखो, क्या मजाक कर रहे हो, ये क्या चीज़ है। कहा कि देखो बुजुर्गी सिंध की वजह से नहीं होती, बुजुर्गी मकाम की वजह से होती है। अब ये वाकया इस तरह से आना था तो मौला कायनात ने काम किया। खूब तवज्जो करें, आइम्मा लग्व काम नहीं करते, आइम्मा अबस काम नहीं करते, किसी मंजिल तक फिक्र को पहुंचाना था ये काम किया। कहा कि अगर बुजुर्गी उम्र की वजह से है तो ये बताओ कि जो कस्बा और गांव था अर्जन का, जब तुम वहां पर आ रहे थे सलमान और शेर ने तुम पर हमला किया, तुम पानी में गए थे गुस्ल करने के लिए, तो जिस नौजवान ने तुम्हें आकर बचाया था वो कौन नौजवान था? और तुम गए, तुम्हारे साथ वाकया ये हुआ कि तुम सफर पर आ रहे थे, तुम्हें पता लगा कि एक नबी आएगा मदीने में, तुमने शिराज से फ़ारस से सफ़र किया उस नबी से मुलाकात का, रास्ते में बिलाखिर सफ़र है तो तुम्हें इस बात की ज़रूरत पेश आई कि अपने आप को धो धुलाओ, ज़रा गुस्ल करो, नहाओ। तुमने अपना लिबास उतार कर रखा, बयाबान था, पानी में गए, जब तुम पानी में तुम्हारा आधा धड़ था तो एक शेर आया तुम्हारे लिबास के पास खड़ा हो गया, तुमने परवरदिगार आलम से मदद की, एक नौजवान आया, नौजवान ने तलवार से हमला करके उस शेर को दो टुकड़ों में तकसीम किया, और बहार का मौका था, सरसब्ज व शादाब हर जगह सब्जा फैला हुआ था, तो उस नौजवान का तुमने शुक्रिया अदा किया कि मेरे पास कुछ है तो नहीं, तुमने इतनी बड़ी मदद की, तो एक फूल तोड़कर तुमने दिया और ये फूल देखो वो है। ये कजिया, ये वाकया कब का है? कई बरस पहले का है इस वाकये से। तरोताज़ा फूल सलमान ने, अब मेरे अल्फाज, सुई धागा वहीं पर रखा, नबी करीम के पास गए, कहा या रसूलल्लाह अजीब वाकया होगा, क्या हुआ? कहा ये वाकया हुआ, ये अजीब ने भी तालिब ने बताया वाकया, और वाकया इंसान बता दे तो फिर भी हजम हो जाता है, लेकिन अपनी आस्तीन से वो फूल निकाल कर मुझे दिखाया तो सिलसिला क्या। अच्छा देखिए, मौला कायनात को कोई दुकान जमाने का शौक नहीं है अपनी, जानते हैं कि किसको विलायत की किस मंजिल तक लाना है ताकि यकीन और मजबूत हो जाए, मोहब्बत में और आगे बढ़े, अपनी जात के जलवे उसको दिखाए जाते हैं जिसके दिल में महबूब की मोहब्बत हो, जो नफरत करे उसको अपनी जात के जलवे दिखाने का फायदा क्या? तुम पहले हुब की बुनियादी मरहले पर आओ तो सही, तब तुम हमें अपनी तरफ खींच कर लाएंगे। हमें दुकान जमाने का शौक नहीं, हम कोई पीरो मुरीदी जमाना चाहते हैं यहां पर। रसूल खुदा के पास गए, कहा या रसूलल्लाह ये क्या वाकया हुआ? रसूल खान ने क्या वाकया बताया, ये वाकया, और अजीब बात ये कि अली ने अपनी आस्तीन से फूल निकाल कर दिखाया तरोताज़ा, वो फूल ये उस वाकये के वक्त मेरे अलावा और मेरे खुदा के अलावा कोई नहीं था। नबी करीम ने हदीस बयान फरमाई कि देखो, मा मिन नबीन वला मिन वसीन उबतुलिया, कोई भी वसी, कोई भी नबी, मिन लदुन आदम इला ईसा, आदम से लेकर ईसा तक कोई भी नबी, कोई भी वसी ऐसा नहीं है कि जिसको परवरदिगार ने या जो किसी मुश्किल में गिरफ्तार हुआ हो, इल्ला नज्जा हो अली इब्न अबी तालिब, मगर ये कि अली ने, मगर ये कि अली इब्न अबी तालिब ने उसे निजात दी हो। यानी क्या मतलब? यानी मदद इलाही का नाम है अली इब्न अबी तालिब। अब अगर आप इसमें मंतिक फलसफा कलाम की पेचीदा बहसों में जाएं कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, देखिए ये तो उसी खुदा ने करवाया जिसने इस लाठी के जरिए दरिया नील को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, ये उसी खुदा के काम है। मेरे और आपके काम तो है नहीं कि मैं आपको बैठकर समझाऊं, तो ये उसी खुदा के काम है जिसने यूनुस को शिकम माही में जिंदा रखा, ये उसी खुदा के काम है कि जिसने मूसा के झूले को दरिया नील की बेरहम मौजों पर हिफाजत फरमाई, उसी खुदा का काम है कि जिसने मूसा की लाठी से कहा कि मारो पत्थर पर पानी निकलेगा, पत्थर पर मारो पानी निकलेगा, पानी पर मारो पत्थर बन जाएगा। लाठी एक है, दो मुतजाद काम करती है, वही ईसा है, हाथ फेर रहे हैं आंखों पर बिना जा जाती है, उस पर एतराज नहीं हुआ। जब उस पर एतराज नहीं हुआ तो ये हदीस मौजूद है, अली नाम है मदद इलाही का, यानी ये रूह है अली इब्न अबी तालिब है। तो हम मौला कायनात की बारगाह में जाकर पूछेंगे کہ مولا کائنات نے کس انداز سے بیان فرمایا خود ذات نبی کریم کو. مولا کائنات کا ایک خطبہ ہے جہاں پر مولا کائنات توحید کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں اور یہ فرمایا الحمدللہ الذی لا ینالہ بعد الہمم ولا یبلغہ لا ینالہ حدث الفتن ولا یبلغہ بعد الہمم. حمد اس خدا کی کہ بلند ترین ہمتیں بھی جس کے وجود کو پا نہیں سکتی ہیں اور ذہین ترین لوگوں کی عقل اس کے وجود کے بارے میں گمان بھی نہیں رکھ سکتی. یعنی تم گمان کے ذریعے پہنچ جاؤ کہ پروردگار اس طرح کا ہوگا وہ تمہارے گمان سے بھی بہت دور ہے. میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو بتاؤں ایک جگہ بارش بہت ہوتی ہے, برف بہت پڑتی ہے, پہاڑ ہیں, دریاں ہیں, تو آپ یہاں پر گمان کے ذریعے یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ پہاڑ سرسبز ہوں گے, نہریں بہہ رہی ہوں گی, مختلف طرح کے پرندے ہوں گے. آپ گئے نہیں, لیکن آپ نے جب میرے منہ سے یہ سنا کہ بارش کثرت سے ہوتی ہے اور وہاں پر بہت زیادہ پانی موجود ہے, تو اب آپ نکالتے جاتے ہیں نتیجے کہ مویشی اچھے ہوتے ہوں گے, گوشت سستا ہوتا ہوگا, دودھ کی چیزیں بہت سستی مل جاتی ہوں گی, آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہوگی, وہاں پر گرمیوں کے موسم میں جانا چاہیے, اور ایک کے بعد ایک چیزیں آپ نکالتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک چیز آپ کے ذہن میں ہے کہ جہاں پر پانی کی برسات, بارش کی برسات زیادہ ہو, جہاں نہریں دریا زیادہ ہوں, وہاں کا جہاں کا موسم ایسا ہو, تو وہاں پر یہ تمام نتائج نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, آپ گمان کے ذریعے وہاں تک پہنچے. مولا کائنات فرما رہے ولا یبلغہ بعد الہمم ولا ینالہ حدث الفتن. انسان اگر کسی چیز کا سفر طے کرتا ہے تو اپنی بلند ہمتی کے ذریعے طے کرتا ہے. تمہاری ہمت کتنی بلند ہے؟ تمہاری ہمت انبیاء سے زیادہ بلند نہیں ہے. اگر تمہاری ہمت انبیاء والی بھی ہو جائے, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم وجود خدا کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. تم اپنے ذہن کے گھوڑوں کو جتنا بھی دوڑا لو, تم پروردگار کے بارے میں گمان قیاس کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے. یعنی تمہارا قیاس, تمہارا خیال, تمہارا تصور, تمہارا تفکر اور تمہاری فکر پروردگار عالم کی حقیقت کو نہیں پا سکتی. اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. خطبے کے چار پانچ جملے مجھے مزید بتانے, کون سا خدا نہ عقل مند ترین انسانوں کی عقل اس کی حقیقت تک پہنچ سکتی ہے اور نہ بلند ہمت ترین لوگوں کی ہمتیں وہاں تک پہنچ سکتی ہیں. یہ خدا, جب یہ خدا کسی چیز کو نازل کرے اور پھر عجیب انداز سے نازل کرے, اب مولا کائنات کے خطبے کچھ الفاظ حذف کر کے لے کے جا رہا ہوں, فرمایا عجیب جملہ فرمایا کہ پروردگار عالم نے انبیاء کو خلق کیا, اور وہاں پر یہ جملہ فرمایا جب انبیاء کو خلق کیا تو انبیاء کی نسلوں کا خیال رکھا, انبیاء کے باپوں کا خیال رکھا, انبیاء کی ماؤں کا خیال رکھا, انبیاء کے والدین کا خیال رکھا, اور وہاں پر مولا کائنات نے یہ جملہ فرمایا فاستودہم فی خیر مستقر واستودہم فی خیر مستقر. عجیب جملہ ہے, امانت کے طور پر رکھا, استودعہم امانت کے طور پر رکھا انبیاء کے نور کو, فی افضل مستودعین امانت رکھنے کی بہترین جگہ پر, واقرہم فی خیر مستقر وہاں پر رکھا انبیاء کی نسل کو کہ جو بہترین نسل رکھنے کی جگہ ہے, اور اس کے بعد جملہ یہ فرمایا حتی افضت کرامت اللہ سبحانہ وتعالی الی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا یہاں تک کہ پروردگار عالم کی کرامت, خوب توجہ کیجئے گا, اگر خوب توجہ کیجئے گا اس جملے پر, اگر وہم و گمان سے بالا تر ہو تو وہ ذات خدا ہے. جب ذات خدا اپنی کرامت کو دکھانا چاہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ سنیے مولا سے, یعنی وہ ذات, میں پھر تکرار کروں گا تاکہ حق کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حد تک ادا ہو سکے. جو وہم و گمان سے ماورا ہے, بلند ترین ہمتیں جہاں تک نہ پہنچ سکیں, وہ ہے خدا کی ذات. لیکن وہی خدا جو عقلوں سے دور, شعور سے دور, گمان سے دور, حدس و خیال و وہم و فکر سے دور ہے, جب وہ خدا انبیاء کا خیال رکھتا ہے تو کس طرح سے رکھتا ہے؟ فرمایا بہترین نسلوں میں انبیاء کے نور کو رکھتا ہے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا, ہر نبی کو مختلف لقب دیے گئے, ہر نبی سے مختلف امتحانات لیے گئے, قرآن میں بھرے پڑے ہیں انبیاء کے امتحانات. اب مولا کا جملہ سنیے, حتی افضت کرامت اللہ الی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہاں تک کہ پروردگار کی کرامت, پروردگار کی عزت, پروردگار کی بزرگی پہنچی کس ذات تک؟ محمد مصطفیٰ کی ذات تک، یعنی وہ ذات کے جو نہ دکھائی دے نہ سمجھا جا سکے، جب وہ ذات اپنی عزت کا ظہور کرنا چاہے تو نام ہے محمد مصطفیٰ۔ یعنی جب آپ مدینے جائیں زیارت پڑھیں تو عزت خدا کی زیارت کر رہے ہیں۔ اب یہاں سمجھ میں آیا آپ کو؟ اگر یہ حدیث کہی جاتی ہے من زارنی، جو میری زیارت کرے گویا ایسا ہے کہ اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی، انسان کے حلق سے یہ بھائی تجلی ذات پروردگار ہے محمد مصطفیٰ۔ کمالات الہی اگر ہیں، ذات حتی افضت کرامت اللہ علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ پروردگار عالم کی ذات میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی خصوصیتیں ہیں، کرامت اللہ، اللہ نے عزت جو دینی تھی کسی بندے کو وہ نبی کریم کی ذات میں متجلی فرما کر، عطا فرما کر نور محمد مصطفیٰ کو اس انداز سے خلق کیا۔ افضت پہنچی کہاں تک؟ کرامت نبی کریم تک۔ اچھا اب یہ سلسلہ کرامت کا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ نہیں حضور، قرآن فرما رہا ہے، دیکھو محمد خاتم النبیین ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، خوب توجہ کیجئے گا، ایک اور نتیجہ دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پروردگار عالم کی نگاہ میں قیامت تک کے لیے کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کے ذریعے پروردگار اپنے نور کو دکھلا سکے۔ جو ہستی تھی وہ محمد مصطفیٰ کی صورت میں بھیج دی، اگر کوئی اور ہوتا تو پروردگار اس کو بھیجتا، اس سے آگے ہوتا۔ اب نور مصطفیٰ کہاں سے ملے گا؟ نور مصطفیٰ حدیث کسا کے آخر میں ملے گا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ گفتگو کی گئی، اس کے ذریعے آپ سمجھ لیجیے، جب مسلسل کام کر رہے ہیں تقریر کے شروع سے، بار بار سلوات بھیج رہے ہیں، اس کی حقیقت کو بھی کسی حد تک سمجھیے۔ یعنی پروردگار تو درود بھیج محمد آل محمد پر، کس پر درود بھیج؟ محمد و آل محمد پر، یعنی محمد پر، کس پر؟ یعنی پروردگار اپنی کرامت پر درود بھیج، جو تو نے اپنے نور کی تجلی کو ظاہر کیا مصطفیٰ کی صورت میں، اس پر درود بھیج، اور کس پر؟ ان پر جو آل محمد ہیں۔ یہ آل ہوتا کیا ہے؟ آل کا مطلب ہے اہل۔ کائنات میں اگر کوئی اہلیت رکھتا ہے نور مصطفیٰ کو وصول کرنے کی تو وہ یہی 13 معصومین ہے جو مصطفیٰ کے بعد آئے ہیں۔ یعنی ہم پروردگار تیری کرامت کو بھی سمجھتے ہیں کہ کہاں پر آ کر مستقر ہوئی، اور ہم اس کرامت کے تسلسل کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے، اگر کوئی کرامت الہی کو بھی سمجھے اور تسلسل کرامت کو بھی سمجھے، اب اس کو اگر موت آ جائے اور پروردگار عالم کا نمائندہ یہ کہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو یعنی کرام، تم معرفت رکھتے تھے، تم تسلسل معرفت کو سمجھتے تھے، تم تسلسل کرامت کو سمجھتے تھے، تم ان لوگوں کی طرح نہیں تھے کہ جو در در کی ٹھوکرے کھا کر ہر شخص کے دروازے کی ریت کو چاٹیں اور پھر تھوکیں کہیں یہ ہم نے کیا کھا لیا، یہ ہم نے کیا لے لیا۔ تم ہمیشہ رہے اس کے پیچھے، اس خاک کے پیچھے کہ جو شفا ہے، تم اس خاک کے پیچھے چلے۔ خاک ہے شفا، یہ نہیں بتایا معصوم نے کہ کس سے شفا؟ جتنی بیماریاں ہیں سب سے شفا۔ سب سے بنیادی بیماری کیا ہے؟ بنیادی بیماری ہے شرک، شرک سے شفا، غلاظتوں سے شفا، نجاستوں سے شفا، توحید کے رستے پر چلنے کے لیے شفا۔ کیا فرمایا مولا کائنات کے؟ دوبارہ خطبے کی طرف چلیے، ایک درود بھیجیے مولا کائنات کی بارگاہ میں تاکہ طاقت آپ کو مل سکے۔ مجھے فرمایا فاستودعهم فاستودعهم فی افضل مستودع، اس جگہ پر امانت کے طور پر رکھا نور انبیاء کو، کہ جو بہترین امانت کے طور پر رکھنے کی جگہ تھی۔ ایک جملہ کہہ دوں پھر آگے بڑھ جاؤں، یعنی مولا کائنات مزاج آشنا نبوت ہے نا، تو گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ کو جناب آمنہ کے مقام سمجھنے ہیں، نہج البلاغہ پڑھیے۔ حضرت عبداللہ کا مقام سمجھنا ہے، نہج البلاغہ پڑھیے۔ آپ کو حضرت عبد المطلب سمجھنے ہیں، نہج البلاغہ پڑھیے۔ ये 50 और 20 रुपए वाली किताब और दीनियात और इस्लामियात के कोर्स लिखने वालों को क्या पता कि रिसालत की तारीफ की कैसे जाती है। जिसको ये नहीं पता कि पीठ पे छीट आई पानी की या निजासत की, उससे आप पूछेंगे अर्श उला के मसाइल को। नहजुल बलागा पढ़िए, फरमाया फस्तौदअहुम फी अफवले मुस्तौदइन। परवरदिगार आलम ने अपने अंबिया के नूर को सुलबों में रखा, नूर की सूरत में उन सुलबों में रखा जो बेहतरीन अमानत रखने की जगहें हैं। यानी क्या मतलब, यानी वो मोमिन जिसके दिल में हुब्बे अली इब्न अबी तालिब है, कहा गया तुम अपनी माँ के लिए बहुत दुआ किया करो क्योंकि तुम्हारी माँ वो खातून थी कि जिसने खयानत नहीं की। जिस दिल में मोहब्बत हो उस माँ का ये मरहला है तो खुद उस खानदान की मरकजी शख्सियत का मकाम क्या होगा, उसके नूर को किन शख्सियात की जात में रखा जाएगा, उसके माँ बाप किस मकाम पर होंगे। एक तर्ज तफक्कुर वो कि नाऊज़ बिल्ला खाकम बदहन, खुदा ऐसे जुमले लिखने वालों को हिदायत दे कि जनाब अब्दुल्ला जनाब आमना जहन्नम में है, खाकम बदहन नाऊज़ बिल्ला। और एक नहजुल बलागा का रसूल फस्तौदअहुम अफजल मुस्तौदइन व अकर रहूं फी खैर मुस्तकर्रिन। अगर समझना है अब जनाब अब्दुल्ला और जनाब आमना कौन थे, नहजुल बलागा पढ़िए, यानी बेहतरीन अमानत रखने की जगह पर रखा। बेहतरीन जब मौलाए कायनात फरमाए, अगले खुतबे में क्या फरमाया, लम युसम फीह आहिर वला जरबा फीह फाजिर। नबी करीम के खानदान में न कोई बदकिरदार औरत थी न कोई बदकिरदार मर्द था। बदकिरदार औरत देखनी है तो जाकर देखो जंग ओहद में किसके मुंह से हमारे चचा का खून टपक रहा है। तुम क्या समझो आमना कौन है, तुम क्या समझो शान रिसालत क्या है, तुम इस खानदान को समझो तो कैसे समझोगे। फिर फरमाया, और अजीब जुमला है मौला कायनात का, फरमाया बेहतरीन अमानत रखने की जगह पर रखा, बेहतरीन मुस्तकर पर, बेहतरीन करार देने की जगह पर करार फरमाया। किसका, नूर रिसालत का, तमाम अंबिया का। यहां तक कि करामत जब पहुंची तो इसकी फजीलत क्या है, तना सखत हूं कराइमुल असलाब इला मुतहरात अल अरहाम। यानी हर सुल्ब ने पिछले सुल्ब से नूर अंबिया को इस अंदाज से लिया कि नूर अंबिया की हकीकत में न कमी हुई न बेशी हुई, और उसके बाद अमानत के तौर पर पाक व पाकीजा अरहाम की तरफ मुंतकिल किया। यानी जिन शजरों से अंबिया का ताल्लुक होता है उन शजरों में न बदकिरदार मर्द आता है न बदकिरदार औरत आती है। हर सुल्ब पिछले सुल्ब से अमानत के तौर पर नूर रिसालत को लेकर अगले सुल्ब की जानिब भेज देता है। इस जुमले को खूब अपने जहन में रखिएगा क्योंकि मुझे जनाब सिद्दीक कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फातिमा जहरा तक आपको लेके जाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद। फिर फरमाया फअखरजहू। तमाम अंबिया की बात तो ये थी ना कि इस तरह से इनकी माएं होती हैं नूरानी, इनके बाप इस तरह से पाक व पाकीजा होते हैं। अब जब बात आई मोहम्मद मुस्तफा की, मौला कायनात फरमा रहे फअखरजहू من افضل المعادن منبتا واعز الارومات مغرسا। फरमाया अब जब मोहम्मद मुस्तफा की बारी आई तो मुस्तफा को परवरदिगार आलम ने निकाला, किस मादिन से निकाला और किस खानदान से निकाला। वाकई अजीब सिलसिला है इन दोनों भाइयों का। मौला रसूल खुदा के पास जाइए वो मौला अली के गुन गाते हुए नजर आते हैं, मौला अली के पास जाइए वो रसूल खुदा के। तो इसका फलसफा क्या है, मसला ये कि नूर ही बताएगा नूर क्या है। एक नूर के पास जाएंगे वो दूसरे नूर का आपको पता देगा, पहला नूर दूसरे नूर का, दूसरा नूर पहले नूर का। फरमाया फअखरजहू, परवरदिगार आलम ने किस खानदान से निकाला, मिना शजरतिल्लती सदअ मिनहा अंबियाअहू। परवरदिगार ने नबी करीम को उस खानदान में रखकर वजूद में लाया परवरदिगार, उस खानदान में रखकर पैदा किया, सदअ मिनहा अंबियाअहू, कि जिन खानदानों में से रसूल निकलते हैं। यानी हर कसो नाकस के खानदान में से नहीं, मक्के के हर घर में से नहीं निकाला, उस घर में से कि सुबह शाम जहां पर अंबिया का वजूद होता है, जहां से अंबिया निकल रहे होते हैं। और फिर क्या फरमाया, फिर फरमाया अखरजहू मिन अफजलिल मादिन मनबतन। मादिन किसको कहते हैं, मादिन को, मादिन की जमा है मादिन। मादिन किसको कहते हैं, कानों, हीरे की कान, कोयले की कान, अकीक की कान, फिरोजे की कान। हर कान की कीमत कितनी होती है साहब, एक कान है, एक माइन है, एक मादिन है जो 10 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है, दूसरी कान उसके बराबर में वो भी 10 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है। इसमें से निकलता कोयला, इसमें से निकलते हैं हीरे। स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक ही है لیکن قیمت کس کے ذریعے تعین کیا جاتا ہے؟ جو چیز اس کان کے وجود میں سے نکل رہی ہے، یعنی نبی کریم کا خاندان وہ ہے کہ جس کی ذات میں سے ایسا انمول گوہر نکل کے آیا کہ جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ. اور پھر مولا کائنات کے جملوں پر غور کیجئے گا، افصح العرب نہیں ہے، افصح العالم ہے. امام الکلام علی بن ابی طالب کا کلام، فرمایا افضل المعادن منبتن، یعنی تم بہترین معدن کا تصور کرو. معدن منبتن، منبت کس کو کہتے ہیں؟ اگنے کی جگہ. کیا مطلب اگنے کی جگہ؟ آپ کہتے ہیں مولانا یہ مٹھی پر فیروزے، پھر مزید فیروزے. اے آپ فیروزے لا کہاں سے رہے ہیں؟ ختم نہیں ہو رہا ہے، کس دکان سے لا رہے ہیں؟ کراچی کی تمام دکانوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو تب بھی فیروزے ختم ہو جائیں گے. آپ 10-20 بوریاں لا چکے ہیں. مولانا اصل میں ہمارے پاس معدن ہے فیروزے کی، نکالتے رہیے نکالتے رہیے، ختم نہیں ہوگا. میں بچوں کے لیے بہت زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی، کھیوڑا کی کان سکندر اعظم کے زمانے سے بھی پہلے نمک نکل رہا ہے، آج تک نمک نکل رہا ہے، کمی نہیں آئی. دنیا بھر میں وہ نمک مشہور ہے، نہ کیفیت میں کمی آئی، نہ کمیت میں کمی آئی، نہ کوالٹی کم ہوئی، نہ کوانٹیٹی کم ہوئی. یہ جو نمک معمولی سے آپ کے دسترخوان کی زینت ہے، یہ قدرت خدا نے اس طرح سے خلق کیا کہ 4-5-6 ہزار سال ہو گئے اور نہ کمیت میں کمی آئی، اور نہ قیمت میں کمی آئی، نہ منزلت میں کمی آئی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پروردگار اپنی کرامت کا نور عطا کر کے جب محمد مصطفیٰ کو دنیا میں نازل کرے گا، تو اب مجھے بتائیے کہ نبی کریم کی صفات کو آپ کس طرح سے تولیں گے؟ پھر وہی جملہ کہوں جو شروع میں کہا، نبی کریم تو 63 برس کی عمر میں چلے گئے. اب آپ ڈھونڈیے جا کر اس معدن کو کہ جو صبح قیامت تک اپنے نور کو نچھاور کرتی رہے گی. اور مرحلہ وہ آئے گا کہ جس کو قرآن نے کہا وہ اشرقت الارض میں نور ربہا، جب ظہور کریں گے نا آپ کے اور میرے آخری مولا، تو زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک جائے گی. یہ معدن چلے گی صبح قیامت تک، اور صبح قیامت سے لے کر ہم فیہا خالدون کے مرحلے تک اس کا ظہور جانا ہے. معمولی کرامت نہیں ہے. فرمایا افضل المعادن منبتن، یعنی ان معادن میں سے نکالا کہ جن کے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے خزانہ، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. تمام معادنوں کو دیکھ لیجئے، ان کے اندر خزانہ ختم نہیں ہوگا. جتنی بھی ایسی معادن ہیں جن میں خزانہ ختم نہ ہو، ان میں سب سے افضل معادن رسول خدا کے خاندان کی ہے. یعنی یہ نہ کہیے گا کہ رسول خدا اس معدن سے ہیں جس کا خزانہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہیے کبھی ختم نہ ہونے والی معدنوں میں سے رسول خدا کا گھر افضل ترین ہے. ایک اور جملہ سنیے توجہ کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ جو رسول خدا کا خاندان افضل ترین ہے، ایک مرحلہ ہے رسول خدا کی ولادت سے پہلے کا، ایک مرحلہ ہے رسول خدا کی ولادت کے بعد کا. رسول خدا کو اس خاندان میں سے نکالا کہ جو افضل المعادن منبتن ہے، یعنی یہ وہ معدن ہے، یہ خاندان ایسا ہے کہ جو افضل المعادن ہے، بہترین معدن ہے، بہترین کان ہے، یعنی اس میں سے نکالا. سوال کروں گا آپ سے، رسول خدا افضل ترین پیغمبر ہیں کہ نہیں ہے؟ افضل ترین انسان ہیں کہ نہیں ہے؟ افضل ترین مخلوق ہیں کہ نہیں ہے؟ افضل ترین مخلوق اس خاندان میں پیدا ہوئی، یعنی اس مخلوق الہی سے پہلے کوئی رسول خدا جیسا نہ تھا. اب ایک سوال کر رہا ہوں، نتیجہ آخر میں دوں گا. اب رسول خدا جناب آمنہ کی آغوش مطہر میں تشریف لا چکے، اب رسول خدا حضرت عبداللہ کی نسل سے، حضرت عبداللہ کے صلب سے دنیا میں تشریف لا چکے، ابھی تک مصطفیٰ نہیں آئے تھے اس خاندان میں، افضل المعادن تھا، اب مصطفیٰ آ چکے ہیں. اب دل پر ہاتھ رکھ کے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اب اس خاندان کی افضلیت کہاں جائے گی؟ پہلے یہ خاندان زیر تربیت تھا ابو طالب اور عبد المطلب کے، پہلے یہ خاندان زیر تربیت تھا عبد مناف کے، جناب ہاشم کے، ان ہستیوں کے زیر تربیت تھا، لیکن ان ہستیوں نے اس نور الہی کو بچایا. میں نے کیا جملہ پیش کیا آپ کے سامنے نہج البلاغہ کا، تنا سختم کرائم الاسلاب، یعنی ہر صلب نے حفاظت کی نور نبی کی. یہ مسلسل کس کے درمیان رہا نور؟ عبد مناف، جناب ہاشم، عبد المطلب، ابو طالب، نور امامت، یہ تمام کے تمام اس طرح سے رہا. جب یہ نور ظاہر نہیں تھا تو بہترین لوگوں کے صلب میں تھا، جب یہ نور ظاہر ہوگا تو خود اس نور کا صلب کس مقام پر ہوگا، اس نور کی نسل کس مقام پر ہوگی؟ فرمایا کہ دیکھو، اس شجرے سے نکالا، وعز الارمات مغرسن، اس خاندان سے نکالا کہ جس خاندان کے مغرسن جب درخت کو بویا جائے تو کہتے ہیں غرست شجر، آپ نے کسی شخص نے درخت بویا کہا تھا غرس الشجر، یا کوئی کھیتی لگائی اس کو حرث کہتے ہیں، ہے رے سے حرس، غرس یعنی اگانا بونا، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ خاندان ہے کہ جو اعز العرومات مغرسن، یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کی عزت اتنی بلند ہے کہ اس خاندان کی عزت کے آگے کسی کی عزت نہیں ہے. میں کہوں گا پروردگار جب تک مصطفیٰ نہیں آئے تھے تو سب سے زیادہ باعزت ترین خاندان یہ تھا، اب تو نے مصطفیٰ جیسی ذات کو ظاہر کر دیا جو تیری عزت کا امین ہے، اب اس خاندان کی بلندی کس مقام پر عروج پہ جائے گی، مجھے تو یہ سمجھا دے یہ کس مقام پر ہے خاندان. فرمایا شجرتہ خیر الشجر، نبی کریم کا شجرہ خاندان، خاندانی شجرہ نامہ بہترین شجرہ ہے. وعسرتہ خیر الاسر، نبی کریم کا گھرانہ بہترین گھرانہ ہے. اور عجیب جملہ فرمایا نبتت فی حرم وبسخت فی کرم، یہ وہ خاندان ہے جو حرم الہی میں بویا گیا ہے، یہ وہ خاندان ہے جس کے پھل پھول پودے پتے شاخیں پروردگار کے کرم سے وجود میں آئی ہیں. حرم کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس بویا گیا تھا، حرم کا مطلب یہ ہے کہ ذات پروردگار عالم نے اس کے گرد حفاظت کی ایک دیوار کھینچی ہے، نہ نجاست اس خاندان میں داخل ہو سکتی ہے نہ طہارت باہر نکل سکتی ہے. کبھی ہوتا ہے نا آپ کسی کو آنے نہیں دیتے لیکن کوئی بھی باہر جانا چاہے چلا جائے، نہیں حضور، جب پروردگار عالم حفاظت فرما رہا ہے، جب پروردگار عالم نے چار دیواری کھینچی ہے، جب باؤنڈری وال پروردگار عالم نے کھینچی ہے، نہ نجاست آ سکتی ہے نہ طہارت باہر نکل سکتی ہے، یہ خاندان وہ ہے. اور پھر فرمایا لہا ثمر لا ینال و شجر، عجیب جملہ ہے، اس خاندان کے جو پھل ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن تک نہیں پہنچا جا سکتا، وہ فروع طوال، اس خاندان کی شاخیں اتنی لمبی ہیں کہ جن تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. اب خاندان کی شاخیں کیا ہوتی ہیں، درخت کی شاخیں وہ ہوتی ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، درخت کی شاخیں وہ ہوتی ہیں جس میں درخت کی خصوصیات ہوں. میں آپ کو امرود کی شاخ لا کر دوں، کہوں حضور یہ شاخ دیکھیے، آپ دیکھیں گے، میں کہوں کتنی اچھی آم کی شاخ ہے، کہیں مولانا کیوں غلط کیے، امرود کی شاخ ہے. آپ کو کیسے پتا امرود کی شاخ ہے، آپ نے توڑتے ہوئے ہم کو دیکھا تھا. مولانا دیکھیے امرود کے درخت کی شاخ امرود کے درخت جیسی ہوگی. آم کی شاخ لا کے دوں، کہوں دیکھیے فالسے کی شاخ ہے، آ کے مولانا یہ آم کی شاخ ہے. نیم کی شاخ لا کے دوں، کہوں یہ انگور کی بیل کی شاخ ہے، انگور کی بیل سے کا ٹکڑا ہے، آپ کہیں گے نیم کی شاخ ہے. کیونکہ ہر درخت میں خصوصیات جو آتی ہیں شاخ میں وہ درخت کی آتی ہیں. اب جو مولا کائنات خاندان کے بارے میں فرما رہے ہیں، اس خاندان کی شاخیں اتنی طویل ہیں اور پھل اتنا بلند ہے کہ کسی کا ہاتھ اس تک پہنچ نہیں سکتا، تو میں کہوں گا یا علی خود ہی فرمائیے اس خاندان کی شاخوں کے نام کیا ہیں، تو مولا کائنات جواب دیں گے کہ بھائی پہلی شاخ فاطمہ ہے، ایک شاخ میں ہوں، ایک شاخ حسن ہے، ایک شاخ حسین ہے، اور ایک آخری شاخ جو ہے وہ حجت ابن الحسن ہے، کہ جن کے لیے قیامت رکی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ جو اپنے ہاتھ سے حیات اور رزق بانٹتے ہیں.
محمد والے محمد صلی اللہ
محمد علی. تو یہ شاخیں کیا ہیں، یہ شاخیں اس درخت سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان پیغمبر کی شاخیں وہ ہیں، ہر درخت کی شاخ وہ ہوتی ہے کہ جو اس درخت کی توسیع ہو، اس درخت کا ایکسپینشن ہو، اس درخت کا ایکسٹینشن ہو. میں پھر بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، بڑوں کے لیے نہیں. اگر آم کی شاخیں دکھا کر کہوں دیکھیے نیم کا درخت باہر لگایا تھا یہاں تک پھیل کے آ گیا، تو بچہ کہے گا مولانا یہ نیم کے درخت کا پھیلاؤ ہے، آم کے درخت کا نہیں ہے. یعنی رسول خدا کی ذات کا پھیلاؤ اگر دیکھنا ہے تو خود رسول خدا سے پوچھئے، اور صفات ڈھونڈیے کہ رسول خدا جیسی صفات کہاں تک ہیں. جہاں تک وہ صفات پھیلتی ہوئی نظر آئیں گی یہ شجرہ نبوت کا پھیلاؤ ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اگر نہ ہوتی فاطمہ زہرا, اگر نہ ہوتے حسن حسین, نہ ہوتے امیر المومنین, تو وہ صفات جو پروردگار عالم فرما رہا ہے رسول خدا سے مخاطب ہو کر کہ حبیب انک لعلی خلق عظیم, تم ہر اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہو, وہ اخلاق رسول خدا اپنے ساتھ لے جاتے. دنیا میں اگر فاطمہ نہ ہوتی رسول کے اخلاق کو امانت داری کے ساتھ کون حفظ کرتا؟ یہ فاطمہ کا احسان ہے بشریت پر, یہ فاطمہ کا احسان ہے مسلمانوں پر کہ رسول کے جانے کے بعد رسول کی نورانیت کے چراغ کو زندہ رکھا. رسول کے جانے کے بعد حسن اور حسین نے, علی مرتضیٰ نے رسول کی نورانیت کے چراغ کو زندہ رکھا. عجیب جملہ فرمایا. اور مولا کائنات نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ بس یہاں تک آپ نے سمجھ لیا اگر خاندان نبوت کو کسی حد تک, تو میں مولا کائنات کے کلمات قصار سے ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں اور بات کو نتیجے کی طرف لے جاؤں. مولا کائنات کلمات قصار میں فرماتے ہیں, دیکھو, ان اغنى الغنى العقل واكبر الفقر الحمق واشد اوحش الوحش العجب. عجیب جملہ. واكرم الحسب. عجیب جملہ فرمایا. سب سے پہلا جملہ دیکھو, ان اغنى الغنى العقل, ہر شخص چاہتا ہے بے نیاز ہو جائے, ہر شخص چاہتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہ پڑے, پیسے کے لحاظ سے, تعلقات کے لحاظ سے, جس ادارے میں جائے وہاں پر اس کے جاننے والے ہوں, سب سے بڑا عہدے دار, اس سے بڑی اچھی دوستی ہو, ایک فون پہ وہ تمام کام کروائے, حتیٰ فون بھی نہ کرنا پڑے, خود بخود کام ہو جائے. اگر آپ کسی سے پوچھیں, انسانی فطرت یہ کہ مجھے کسی کی ضرورت نہ پڑے. مولا کائنات کہتے ہیں اگر تم سب سے بے نیاز ہونا چاہتے ہو, ان اغنى الغنى العقل, سب سے زیادہ جو چیز بے نیاز کرتی ہے تم کو وہ تمہاری عقل. عقل کی صحت و سلامتی کے لیے کوشش کرو. ان اغنى الغنى العقل. توانگری یعنی کسی کا محتاج نہ ہونا, سمجھ لیا آپ نے؟ ان اغنى الغنى العقل. اب محتاجی کیا ہے؟ فرمایا وہ اکبر الفقر الحمق, سب سے زیادہ برا فقر, سب سے زیادہ بری ناداری, سب سے زیادہ بری غربت ہے حماقت. یہ کون علی بن ابی طالب کون کہہ رہا ہے؟ علی بن ابی طالب. ان جملوں کے ذریعے سمجھیے اپنے مولا کو کہ مولا نماز روزے کی بات نہیں کرتے جب انسانی شخصیت کی بنیاد کو بتاتے ہیں, عقل اور حماقت کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر عقل نہیں ہوگی عبادت صحیح سے نہیں کر سکتے, عقل نہیں ہوگی جہنم سے بچا نہیں سکتے, اگر عقل نہیں ہوگی اپنے لیے ہادی راہ کو معین نہیں کر سکتے, اگر عقل نہیں ہوگی زندگی برباد ہو جائے گی, حماقت آ گئی زندگی برباد ہو جائے گی. فرمایا اوحش الوحش العجب, سب سے بری وحشت. وحشت کیا ہے؟ تنہائی کا وہ احساس کہ جو انسان کے اوپر خوف کا ایک عالم طاری کر دے. آپ شہر میں آئیں, ریل گاڑی سے اتریں, ہوائی جہاز سے اتریں, شہر میں آپ کو نہ ایک گاڑی چلتی ہوئی دکھائی دے, نہ کوئی شخص سڑک پہ چلتا ہوا دکھائی دے, کسی گھر سے نہ کسی بچے کی آواز آ رہی ہو, نہ کسی سائیکل کے موٹر سائیکل کے چلنے کی آواز آ رہی ہو, پرندے کی چہچانے کی آواز بھی نہ آ رہی ہو, انسان وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے. شہر کے لوگ کہاں گئے, کیا ہوا؟ بچے جب گھر میں اٹھتے ہیں کسی کو نہیں دیکھتے, کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ بچے کی ذات میں تنہائی کو احساس کرنے کا عنصر ہے, وہ وحشت کے عنصر کو ایجاد کرتا ہے, اور وحشت گریہ اور بکا فریاد پر مجبور کرتی ہے, انسان وحشت سے خوف زدہ ہے. مولا فرمانے اوحش الوحش العجب, سب سے بری تنہائی جو انسان کو ڈسے جاتی ہے وہ ہے خود پسندی. سب سے اچھا میں ہوں, نماز سب سے اچھی میری, عبادت سب سے اچھی میری, مسجد سب سے اچھا میں پڑھتا ہوں, کاروبار میں سب سے زیادہ ایماندار میں ہوں, تمام خوبیاں مجھ میں جمع ہیں, تمام دنیا کے لوگ بیوقوف ہیں, مجھے کوئی مشورہ نہ دے, مجھے کوئی راستہ نہ دکھائے, مجھ سے اگر بات کر لی مولانا آپ نے غلطی کی, سب سے بہتر. عقل مجھ سے شروع ہوتی ہے, مجھ پر ختم ہوتی ہے. مولا فرمانے تنہا رہ جاؤ گے, کوئی تم سے بات نہیں کرے گا, کوئی تمہیں بات کرنے کے قابل نہیں سمجھے گا. اوحش الوحش العجب. فرمایا وہ اکرم الحسب حسن الخلق, اور بہترین, عزیز ترین, با عزت ترین خاندان حسن خلق ہے. تمہارے خاندان میں کوئی بڑا افسر نہیں ہے؟ اچھا, پریشان رہتے ہو, تمہارے خاندان میں بڑی بڑی ڈگریاں کسی کے پاس نہیں ہیں؟ مولا فرمانے اچھے اخلاق والے بن جاؤ, لوگ تمہارے خاندان کی خود بخود تعریف کرنے لگیں گے. تم کیوں چاہتے ہو سب میرے فلاں رشتہ دار پی ایچ ڈی, میرے فلاں ماموں فلاں طب کے شعبے میں اسپیشلسٹ, فلاں ڈپٹی کمشنر, فلاں اسسٹنٹ, فلاں یہ فلاں وہ, اچھا اتنے بڑے خاندان سے لیکن مجھے بات کرنے کی تمیز نہ ہو, مومن کی عزت نہ کروں, مومن کی عزت کروں انسان کی عزت پیسے کی وجہ سے, غریب مومن کی عزت نہ کروں. جتنا بھی بڑا خاندان ہو لوگ سامنے کچھ نہیں کہتے ڈر کے مارے, پیچھے انتہائی مغلظات سے نوازتے ہیں. مولا فرمانے خاندان نہیں ہے نا تمہارا, بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں تمہارے پاس, پیسہ نہیں ہے, اکرم الحسب حسن الخلق, اپنے اخلاق کو اچھا رکھو, خود بخود عزت مل جائے گی, لوگ کہیں گے کتنے اچھے خاندان کا فرد ہے, کتنا مؤدب ہے. خوب توجہ کیجیے گا, یہاں پر خوب توجہ کیجیے گا. مولا فرمانے حسن خلق سب سے بہترین چیز ہے اور سب سے بڑی توانگری ہے عقل. پروردگار عالم نے کیا فرمایا اور کیا کام کیا, نبی کریم نے فرمایا جابر سب سے پہلے خدا نے جس کو خلق کیا نا وہ تیرے نبی کا نور تھا. اول ما خلق اللہ نور نبی کا, یا جابر فرمایا اول ما خلق اللہ العقل. دو چیزیں ملتی ہیں, خدا نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا, خدا نے سب سے پہلے جناب ختمی مرتبت کو خلق کیا. تو کس کو پہلے خلق کیا, عقل کو یا ختمی مرتبت کو؟ بھائی ختمی مرتبت اگر مجرد صورت میں آئے تو عقل, انسانی صورت میں آئے تو محمد مصطفیٰ. اب محمد مصطفیٰ کتنے تونگر ہیں, مولا کائنات فرمانے بہترین عقل تمہارے پاس ہے, تم سب سے بے نیاز ہو. رسول خدا کی عقل کمال کے اوپر نہیں ہے, جو رسول خدا سے متصل ہو جائے اس کی عقل کمال پر ہے. رسول خدا تقسیم کر رہے ہیں عقل اور شعور اور ہوش اور ادراک اور فہم و فراست کو. فرمایا اکرم الحسب حسن الخلق, بدترین خاندان ہے. تمہارے خاندان میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے, بڑا عہدیدار نہیں ہے, پیسے والے نہیں ہیں, سب بےچارے کم پڑھے لکھے ہیں. اچھا اخلاق لے لو تمہارا خاندان, اس کی تعریفیں ہونے لگیں گی. تو مجھے بتائیے کہ جس کے خاندان کو خدا کا بلند ترین ہے, نبی کریم کا خاندان, اور پھر اس خاندان میں نبی کریم کو پیدا کرے اور کہ حبیب تم سب سے بڑے اخلاق پر ہو, تو فرمایا کہ جس کا خاندان نچلے درجے کا ہے اگر وہ اچھے اخلاق کو اپنا لے خاندان کی عزت ہونے لگے گی. تو جس کے خاندان کی عزت خدا کی نگاہوں میں ہے, اس خاندان میں ختمی مرتبت پیدا ہو حسن خلق لے کر, تو اب مجھے بتائیے نبی کریم کی شخصیت کہاں پر چلی گئی؟ کوئی جناب عبد مناف کی شخصیت پر نکتہ چینی نہیں کر سکتا, کوئی عبد مناف ہاشم کی شخصیت پر نکتہ چینی نہیں کر سکتا, کوئی جناب حمزہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا, کوئی ابو طالب کی شخصیت میں نکتہ چینی نہیں کر سکتا. جن غلاظتوں میں دشمنان محمد و آل محمد مکے میں ملوث تھے کہ ممبر پر بیان کرتے ہوئے شرم آئے, تاریخ نے بڑی کوشش کی, ایک انگلی نہیں اٹھ سکی. بڑی کوشش کر کے ابو طالب کو کافر کہا, وہ بھی علماء نے کہا کس کو کافر کہہ رہے ہو, پہلا نعت خان تو ہے ہی ابو طالب. تو ایسے خاندان نبی کریم آئے. اب میں آپ کی تھکاوٹ کو ختم کروں, جب نبی کریم کا یہ سلسلہ ہے, اب اگر وہ ہستی آئے کہ پروردگار ایک دفعہ نبی کریم سے کہے حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو, لیکن ایک دفعہ قرآن میں آیت آئے انا اعطیناک الکوثر, حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. کس خاندان میں کوثر عطا کی, کس کو کوثر عطا کی؟ نبی کریم کو کوثر عطا کی. نبی کریم کا خاندان بہترین خاندان ہے, انبیاء اس میں سے نکلے ہیں. نبی کریم کی ذات عرش ہفتم سے بھی آگے ہے, سدرت المنتہا سے آگے پہنچ چکی ہے. نبی کریم, ایسے نبی کریم کو خدا جب تحفہ عطا کرے اور یہ کہ انا اعطیناک الکوثر, حبیب یہ ہم نے بذات خود تم کو کوثر عطا کی. اب دیکھو سلسلہ دوسرا ہے, فصل لربک وانحر, یہ کوثر تمہیں اس لیے عطا کی گئی ہے کہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچائے. جب بھی کوئی دشمن اٹھ کر تمہاری رسالت پر انگلی اٹھائے گا, اسی کوثر کی روانی اس کے ہاتھ کو کاٹ دے گی. نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, حبیب ہم نے قرآن کو نازل کیا ذکر بنا کر, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو پروردگار تو حفاظت کرے گا کیسے, کرے گا حفاظت اس قرآن کی؟ کہا قرآن جا کر پڑھو, قرآن کو بھی ذکر کہا گیا, نبی کریم کو بھی ذکر کہا گیا. اب جا کر دیکھو فسألوا اہل الذکر, نبی کریم کے اہل کون ہیں؟ یہ جو حفاظت ہوگی نا قرآن کی حقیقتوں کی, یہ جو حفاظت ہوگی نبی کریم کی نورانیت کی, یہ میرے اور آپ کے ذریعے نہیں ہوگی. اس ذکر کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم نے نور پنجتن کو پیدا کیا, 12 اماموں کو پیدا کیا, 14 معصوموں کو پیدا کیا. یہ ہیں نبی کریم, ہیں ذکر, اہل بیت ہیں اہل ذکر. یعنی اس ذکر کی نورانیت کو, صلاحیت اگر حاصل کرنے کی کسی میں ہے تو ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے علی ابن ابی طالب سے، ختم ہوتا ہے حضرت حجت پر. خبردار، کوئی غیر معصوم یہ نہ سمجھے کہ وہ ذکر کی حفاظت کر سکتا ہے، کیونکہ ذکر کی حفاظت کرے گا اہل ذکر. اہل وہ ہے کہ جس میں نور کو دریافت کرنے کی طاقت ہو، جس میں نبی کریم کی ذات کو سمیٹنے کی طاقت ہو. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اب آپ کس بی بی کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ اس بی بی کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس کے پدر کو بہترین خاندان میں پیدا کیا گیا، لیکن اس خاندان میں پیدا کرنے کے باوجود شب معراج پر سدرۃ المنتہا سے آگے لے کر جایا گیا. یہ سدرۃ المنتہا سے عبور کرنے کے باوجود نبی کریم کو تحفہ جو دیا گیا، فاطمہ زہرا کا، انا آتینا کل کوثر. حبیب، یہ جو تحفہ ملا ہے نا، اس پر شکر ادا کرو. اب یہ میرے الفاظ ہیں، شکر کیوں ادا کرو؟ کیونکہ حبیب، یہ تمہارے وجود کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا، یہ تمہارے وجود کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا. اور کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی کی شخصیت آپ جانتے ہیں کہ جو چھٹے امام نے بیان فرمایا ہے، المجھولۃ قدرن، بی بی کی شخصیت مجھولۃ قدرن ہے، یعنی قدر منزلت بی بی کی نہیں سمجھی جا سکتی. روایت بڑی عجیب ہے کہ انبیاء آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب کے سب جنت میں جناب سیدہ کی زیارت کے لیے جائیں گے. جب جناب سیدہ جنت میں اپنے مقام پر تشریف فرما ہوں گی. روایات احادیث بڑی عجیب ہیں، اور دو خصوصیات جناب سیدہ کو حاصل ہوئی. ایک خصوصیت یہ کہ نبی کریم سے جسدانی تعلق ہے، نسل نبی کریم سے ہے، اور نبی کریم سے روحانی تعلق ہے. کیا مطلب روحانی تعلق؟ یعنی یہ کہ من آزاہا فقط آزانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ واقعہ کتنے دن کا ہے؟ جناب سیدہ دنیا سے جو رخصت ہوئی، 75 برس کا فاصلہ ہے رسول خدا کی رحلت اور شہادت میں اور جناب سیدہ کی شہادت میں. 75 برس کا فاصلہ، 75 روز کا فاصلہ ہے، 75 دن. 75 دن یعنی 3 مہینے سے بھی کم کا عرصہ. دیکھیے، جب انسان کے گھر سے نبی کریم جیسی ہستی رخصت ہو جائے تو کتنی زیادہ تنہائی کا احساس ہوتا ہوگا شہزادی کو. اس تنہائی کو اس کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا. کہ اور اس کے بعد جناب محسن کی شہادت کا واقعہ، اس کے بعد مولا کائنات کا حق مولا کائنات کو نہ دیا جانا، یعنی مصائب کے بعد مصائب جناب سیدہ پر ٹوٹے پڑنا. اسی لیے روایت ہے، کیا روایت ہے؟ ما زالت بعد ابیہا باقیت العین، فاطمہ کو مسلسل روتے دیکھا گیا مصطفیٰ کے بعد. دیکھیے، نبی کریم نے عجیب فرمایا، فاطمہ کے دروازے کے آگے آتے، نبی کریم جناب سیدہ کے گھر کے دروازے کے آگے آتے، دو کام کیے سرور کائنات نے فاطمہ کے گھر کے دروازے کے ساتھ. ایک تو کہا دیکھو سب کے دروازے بند ہو جائیں، یہ دروازہ کھلا رہے، اور دوسرا کبھی کبھی نبی کریم نماز تہجد پڑھتے تھے فاطمہ کے دروازے کے سامنے. یعنی اگر تمہیں احترام نہیں کرنا فاطمہ کے دروازے کا، فاطمہ کا دروازہ سمجھ کے، تو کم از کم مصلی رسول سمجھ کے احترام کرو، قبلہ گاہ رسول سمجھ کے احترام کرو. کیا کیا گیا؟ اس دروازے پر لکڑیاں جلائی گئیں. دروازہ جلا، کس کا دروازہ ہے؟ کہ جہاں پر فرشتے بھی آئیں تو اجازت لے کر آئیں. سیدہ بستر علالت سے جا کر لگ چکی. روایت کے الفاظ ہیں کہ شیوخ مدینہ آئے مولا کائنات کی خدمت میں، کہ علی ہمیں وقت آئے، کہا کہ دیکھو علی، رسول کی بیٹی تب کی لیلن و نہارا. اچھا، میں ایک جملہ کہوں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، کہ جب یہ آئے ہوں گے مدینہ کے شیوخ، تو شاید دونوں شہزادے سمجھے ہوں کہ اب نانا کی تعزیت کے لیے آئیں گے، کوئی ہم کو گود میں اٹھائے گا. دیکھیے، آپ کو کسی سے محبت ہو، اس کے بہت ہی محبوب نواسے ہوں، آپ کو دوست مر گیا آپ کا، تو آپ اس کے نواسوں کو اٹھائیں گے، کچھ ان کے لیے ایسی چیز لے کر جائیں گے جس سے ان کا دل بہل جائے، بوسہ لیں گے، باہر گلی کوچے میں لے کر جائیں گے دل بہل جائے. تو شاید یہ میری ناقص رائے ہے, ایک نادانی کی صورت میں ایک فکر میرے ذہن میں آئی کہ جب یہ شیوخ مدینہ آئے ہوں گے تو شاید شہزادوں کے تصور میں یہ ہو کہ اب آ کر تعزیت کے تسلیت کے کچھ جملے کہیں گے, تھوڑی دیر بیٹھیں گے, نانا کے دور کے واقعات بتائیں گے, نانا کی باتیں کریں گے, نانا کے فضائل بتائیں گے. جملہ جو کہا گیا بڑا عجیب ہے کہ ان فاطمہ تو تب کی لیلن و نہار علی, فاطمہ دن و رات روتی ہیں, دن کو روتی ہیں, ہمارے کاروبار زندگی میں خلل پڑتا ہے, رات کو روتی ہے, آرام میں خلل پڑتا ہے. آپ فاطمہ سے یہ کہیں کہ یا رات کو روئے یا دن کو روئے, مولا کائنات بڑی مظلومیت کے ساتھ گویا کہ سر کو جھکا کر شہزادی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ سیدہ یہ پیغام آیا ہے کہ آپ یا راتوں کو رویا کریں یا دن کو. عزیزوں یہ جملہ میرا ہے, تاریخ کا نہیں ہے, یہ مولا کا جملہ نہیں ہے, میرا ہے. میں کہوں گا دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے علی ابن ابی طالب سے کہ اے مولا کائنات ذرا یہ بتائیے دل پر کیا پتھر رکھ کے آپ نے شہزادی سے یہ جملہ کہا ہوگا کہ یا راتوں کو رو یا دن کو. لیکن شہزادی کا جواب سنیے, یا علی ان سے جا کر کہہ دیجئے ما اقل مقصی بینہم, یا علی ان سے کہیے کہ اب میرے بہت کم دن رہ گئے ہیں کہ میں ان کے درمیان رہوں گی. میں کہوں گا اے بی بی آپ کے گھر کا دروازہ جلا, آپ کا پہلو شکستہ ہوا, بازو زخمی ہوا, محسن شہید ہوئے, علی کے گلے میں رسی باندھی گئی, علی آئے بڑے آرام سے آپ سے کہا کہ شہزادی یہ بتائیے کہ اب کیا کیا جائے, یہ بتائیے کہ یا راتوں کو روئی یا دن کو یہ پیغام آیا ہے. لیکن میں کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے نا, میں ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا لے کر جاؤں, امام رضا کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے آپ کے گھر کا دروازہ جلا, علی بڑے سکون سے آ کر آپ سے کہا, لیکن اللہ اکبر ایک کے بعد ایک خیمہ جلایا گیا. جناب زینب جب دوڑتی ہوئی آئی, سید سجاد کا شانہ ہلایا, بیٹا سجاد بتاؤ کیا کریں, خیموں میں آگ لگ چکی ہے, اپنی جان کی حفاظت کریں یا پردے کی حفاظت کریں. ارے بھوپی اما خیموں سے باہر نکلیے. میں کہوں گا اے سیدہ آپ کا پہلو زخمی ضرور ہے لیکن مشکل کشا سامنے ہے. ارے وائے افسوس زینب کبرا ہے, جلتے ہوئے خیمے ہیں, سید سجاد بیماری کی حالت میں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.